الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى السيدين المنتجين ونعمة الدائمة ولا أعداء المجمعين. گفتگو ہماری جاری تھی اس موضوع پر کہ اسلام نے ایک شخص کو مختلف دیشوں کے اختیار کرنے میں کس قسم کی سہولت دی ہے اور کس قسم کی پابندیاں عائد کی ہیں اور کون کون سے پیشے ہیں جس کے اندر انسان کے لیے حصہ لینا یا جن کو اختیار کرنا حرام ہے اور ان کے نتیجے میں ملنے والی اجرت یا تنخواہ رزق حرام میں شامل ہوتی ہے. سلسلے میں مختلف پیشوں کی گفتگو ہو رہی تھی اور گزشتہ ہفتے جب بات اختتام تک پہنچی تو آخری مسئلہ غالباً یہی زیر بحث تھا کہ ظالم کی مدد کرنا اور ظالم کی نوکری کا اختیار کرنا. بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ ظالم کی مدد اور ظالم کی کوئی ایسی نوکری کرنا کہ جس سے اس کے ظلم میں مدد ملے یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے اور اس طرح ملنے والی اجرت یا تنخواہ انسان کے لیے رزق حرام میں شامل ہوتی ہے, اس کو خرچ کرنا یا استعمال کرنا بھی حرام ہے. لیکن ایسے کام جس سے ظالم کو اس کے ظلم میں مدد نہیں ملتی یا ایسے کام جو خود حرام نہیں بلکہ مباح ہیں یا مستحب ہیں, اگر اس کے اندر آپ ظالم کی نوکری کریں, جیسے آج کل عام طور پر حکومتیں ظلم کی جو نوکری کی جاتی ہے, ظالم حکومت کی جو نوکری کی جاتی ہے, تو ایسے ڈپارٹ ایسے شعبے جن کے اندر براہ راست فعل حرام داخل ہے یا ایسے شعبے جس کے اندر کام کرنے سے ظالم کو اس کے ظلم میں آپ مدد دیں گے وہ بالکل حرام ہے. لیکن اس کے علاوہ دوسرے ایسے ڈپارٹ یا دوسرے ایسے شعبے کہ جو ہیں حکومت ظالم کی لیکن اس کے اندر کام کرنے سے آپ کو کوئی فعل حرام انجام نہ دینا پڑے, وہ بالکل جائز ہے اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اسی سلسلے میں ہماری بات کہی تھی حکومت کے مختلف قوانین کے اوپر اور کچھ قصہ جو آقا رسول کی طرف سے آئے تھے وہ ہم نے بیان کیے. اب بات اس کے آگے بڑھتی ہے. ایک اور پیشہ اختیار کرنا شریعت کے اندر حرام ہے, وہ ہے ایسا پیشہ کہ جس کے اندر انسان داڑھی کو موڑنا پڑے. داڑھی کا موڑنا کئی دفعہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ پہلے حرام ہے. آقا خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے اور آقا خمینی کے نزدیک فتویٰ یہ ہے. اب اگر اس دور میں اس کے بعد کے کسی دور میں کوئی مشتہد عالم پر عالم ایسا مل گئے کہ جو داڑھی موڑنے کو جائز قرار دے تو اس وقت انسان ہو سکتا کہ آقا خمینی کے متعلق اس کی طرف رجوع کر لے, لیکن فی الحال کیونکہ کوئی ایسا مشتہد موجود نہیں اس اعتبار سے مسئلہ یہ ہے. ہمارے مسئلے کا مقصد کسی بھی ذات کے اوپر اعتراض نہیں ہے بلکہ ایک مسئلہ بیان کرنا ہے. یہ خود فعل حرام ہے اور گناہ ہے اور اس فعل کے اوپر انسان اگر اجرت لے گا تو وہ اجرت لینا بھی اس کے لیے حرام ہے اور اس اجرت کو اپنے اوپر استعمال کرنا یا کسی دینی کام میں لگانا یہ بھی فعل حرام ہے. البتہ ایک موقع ایسا ہے کہ جب شریعت کے اندر داڑھی کو موڑنے کی اجازت دی گئی اور وہ یہ ہے کہ داڑھی کے رکھنے سے کسی کو اتنی شدید توہین کا سامنا کرنا پڑے, اتنی شدید ذلت کا, اتنی شدید بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے کہ عام طور پر اقلاء صاحبان عقل جو وہ اتنی شدید توہین کے برداشت کرنے کو ممکن قرار نہ دیں بلکہ یہ کہیں کہ جہاں اتنی توہین ہو رہی ہو وہاں انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس حالت میں باقی رکھے. مسئلہ بہت پیچیدہ ہے, داڑھی کے منوانے کے جواز کی بات نہیں ہو رہی بلکہ مسئلہ بتایا جا رہا کہ احتیاط واجب کی بنا پر عام حالات میں تو حرام, لیکن فرض کیجئے کوئی ایسا ماحول, کوئی ایسا دور, کوئی ایسا زمانہ یا کوئی ایسا مقام کہ جہاں پر داڑھی کا رکھنا انتہائی توہین اور انتہائی ذلت اور انتہائی بے عزتی کی بات سمجھا جائے. ایک توہین، ایک بے عزتی، ایک ذلت تو وہ ہوتی ہے کہ جو آج کل کے ماحول میں ہے، انسان جو داڑھی رکھتا ہے اس کو مقیانوسی کہا جاتا ہے، اس کو بوڑھی روح والا کہا جاتا ہے، اس کو صوفی جی یا ملا جی کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے. ایک تو یہ توہین ہے، لیکن یہ ایسی توہین نہیں کہ جس کے اوپر کوئی شخص کہہ سکے کہ انسان کے لیے داڑھی کا رکھنا ناممکن ہو جائے گا. لیکن ایک توہین وہ ہوتی جس فرد محال دنیا کے کسی مقام میں اگر پائی جائے کہ جس کے بعد انسان یہ کہے کہ نہیں، اس ماحول کے اندر ہم اتنی توہین کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، ہمارے لیے بہت مشکل بلکہ تقریباً ناممکن. تو ایسے ماحول میں یا ایسے زمانے کے اندر داڑھی کو منوانے کی اجازت دے دی جائے. آج کل کا ماحول اور زمانہ اس قسم کا نہیں ہے تو یہ مسئلہ آج کل کے لیے نہیں، لیکن ہم نے بتا دیا تاکہ اگر بعد میں کبھی ماحول وغیرہ بدلے اور کسی کی طرف سے اجازت مل جائے تو آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ مجتہدین اپنی مرضی سے فتوے بدلتے رہتے ہیں. جب تک کہا کہ داڑھی رکھ، ایک زمانے تک کہا کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے اور آج کل یہ کہنے لگے کہ داڑھی کا رکھنا جو ہے وہ آپ کے لیے اختیار ہے، چاہے رکھیں یا نہ رکھیں. تو اس لیے ہم نے مسئلہ بتا دیا کہ مسئلہ آج بھی مجتہدین نے یہی دیا کہ اگر کسی دور میں اتنی شدید توہین ہو رہی ہے تو یقیناً اس دور میں آپ داڑھی کو منوا سکتے، لیکن ابھی دور نہیں آیا ہے اور نہ شاید وہ دور کبھی آ جائے. اس کے بعد ایک اور چیز جس کو بطور پیشہ بنانا حرام ہے وہ ہے رشوت کا لینا اور رشوت کا دینا. آنے والے قرآن القرآن میں دو تین سال سے یہ مسئلہ آتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اس لیے بظاہر اس کی تفصیل میں جانا بیکار ہے، لیکن مسئلہ جتنا ہے اتنا بتا دیں تاکہ جو موضوع ہے اس کا تسلسل نہ ٹوٹنے پائے. مزہ کے اوپر، یعنی جج کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرانا. اصل رشوت کی تعریف یہ ہے کہ رشوت وہ ہے کہ جو جج کو، قاضی کو دی جاتی ہے تاکہ اس سے اپنے حق میں فیصلہ کرایا جائے. لیکن ایسی رشوت کا دینا بھی حرام ہے، ایسی رشوت کا لینا بھی حرام ہے. اور اکثر مجتہدین کے نزدیک اگر کوئی شخص بیچ میں واسطہ بن رہا جو ایک سے لے کر جج تک یا کسی دوسرے تک رشوت پہنچا رہا ہے تو بیچ کا جو واسطہ ہے وہ بھی پہلے حرام کر رہا. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ جج کو رشوت دی جائے اپنے حق میں فیصلہ کرانے کی، چاہے وہ فیصلہ حق کا ہو یا باطل کا ہو. ایک تو یہ ہے کہ ایک مقدمہ آپ کے خلاف فائن ہو اور حقیقتاً اس مقدمے میں آپ غلطی کریں، آپ کا حق نہیں بنتا ہے، آپ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرائیں، یہ پہلے حرام ہے جو آپ نے رشوت دی یا آپ نے گناہ کیا. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، واقعاً حق بھی آپ کا بن رہا ہو، وہ چیز بھی آپ کی ہو کہ جس کے سلسلے میں مقدمہ ہے اور آپ رشوت دے کر اپنے ہی حق کو حاصل کریں، صحیح مقدمہ ہے، آپ حق بجانے ہیں، آپ صحیح ہیں، اس کے باوجود آپ رشوت دیتے ہیں تاکہ اپنے حق میں فیصلہ کرائیں، یہ رشوت بھی حرام ہے، گناہ ہے، لینے والے کے لیے بھی اور دینے والے کے لیے. البتہ کسی ظالم کو رشوت دے کر اس سے اپنے کسی حق کو لینا جج کے علاوہ، بعض حالتوں میں جج کو بھی رشوت دینا جائز ہو جائے گی، وہ ایسی حالت کہ آپ کا حق اور آپ کو یقین ہے کہ اگر میں نے رشوت نہیں دی تو بغیر رشوت کے کسی صورت میں بھی میرا حق مجھے نہیں ملے گا. ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز آپ کا حق ہے، مثلا ایک پلاٹ ہے، ایک مکان ہے، وہ آپ کا حق ہے اور اس پر مقدمہ چل رہا ہے. اب آپ کو پتہ نہیں کہ مقدمے کا نتیجہ کیا نکلے گا، آپ نے جج کو جا کر رشوت دی اور رشوت دینے کے بعد اپنے حق کو حاصل کر لیا، یہ پہلے حرام ہے اور گناہ. اور ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے مقدمے کا فیصلہ پہلے ہی سے آپ کو معلوم کہ اگر میں نے رشوت نہیں دی تو کسی صورت میں بھی میرا حق مجھے نہیں مل سکتا. تو بدل جائے مجبوری کہ جب یقین ہو جائے کہ بغیر کچھ دیے ہوئے میرا حق مجھے نہیں مل سکتا، اس وقت مجبوری کی حالت میں جج کو بھی آپ رشوت دے سکتے ہیں، آپ کے لیے دینا جائز ہو جائے گا لیکن جج کے لیے اس کا لینا حرام رہے گا. جج کے علاوہ باقی جہاں پر بھی کوئی ظالم اور کسی کے حق کو دبا کر بیٹھا ہے، عام ادارہ ہو یا حکومت کا ادارہ ہو یا کوئی بھی ایسا مقام کہ جہاں پر کوئی ظالم کسی کے حق کو دبا کر بیٹھا اور بغیر کچھ رشوت لیے حق کو دینے پر تیار نہیں، اس صورت میں بھی یہی مسئلہ چلے گا کہ آپ اپنا حق جج کے علاوہ، فیصلے کے علاوہ، دوسرے مقام، ہر وہ مقام کہ جہاں پر ایک چیز آپ کا حق بنتی اور وہ آپ کو ملنا چاہیے لیکن ایک ظالم ہے کہ جو آپ کو آپ کا حق نہیں دے رہا اور کہتا ہے، ایک مطالبہ کرتا ہے کہ یہ ادا کرو اس کے بعد میں تمہیں تمہارا حق دوں، اس مقام پر بھی بدل جائے مجبوری، اپنے حق کو لینے کے لیے آپ رشوت دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن لینے والے کے لیے وہ حرام رہے گی، اس کے لیے وہ رشوت حرام بھی ہے، گناہ بھی ہے. یہ ہو گیا رشوت کا مسئلہ. اس کے بعد ایک پیشہ اور ہے شریعت میں کہ جس کو اختیار کرنے کی اجازت، اور وہ ہے اپنے خون کا بیچنا. انسان کے جسم میں جو خون موجود ہے یہ انسان کو اختیار ہے کہ اسے وہ دے سکتا ہے کسی ایسے مقصد کے لیے کہ اس میں کوئی فائدہ ہو. اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ جتنی نجاستیں ہمارے یہاں اس میں چار پانچ ایسی نجاستیں ہیں کہ جن کی خرید بھی حرام ہے, جن کی فروخت بھی حرام ہے, اور باقی نجاستیں جو ہیں جس میں پیشاب ہے مثلا, پیخانہ ہے, منی ہے, خون ہے, یہ باقی جو نجاستیں, یہ باقی جو نجاستیں تھیں ان کے اندر آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں اگر کوئی فائدہ ہو. تو خون کے دینے جیسے آج کل مریضوں کو خون دیا جاتا ہے, اگر کوئی فائدہ ہو, یقیناً فائدہ ہے, تو آپ خون کو دے سکتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے بھی, اور معاوضہ لے کر پیشہ بنا کر اجرت لے کر یا پیسے لے کر اپنے خون کو فروخت کر سکتے ہیں. شریعت میں اس کے اندر کوئی گناہ آپ کو نہیں ملے. اس کے بعد آگے بڑھئے, قرآن کریم, دعاؤں اور حدیثوں کی کتاب کی خرید و فروخت, یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے ہمارے علماء کے درمیان, اور کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتاب یا خدا کو خریدنا یا بیچنا حرام, یہاں تک کہ قرآن کی کچھ آیتیں بھی ایسی ہیں. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم یہ جب بیچا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ خریدنے والا کون, اگر خریدنے والا مسلمان تو مسلمان کو قرآن بیچا بھی جا سکتا ہے اور اس سے اس کا ہدیہ یا اجرت وغیرہ لی جا سکتی ہے, لیکن مستحب یہ کہ جب مسلمان کو قرآن بیچا جائے تو اس سے قرآن کا کوئی ہدیہ یا کوئی قیمت وغیرہ وصول نہ کی جائے. زیادہ سے زیادہ جو آپ پیسے اس سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن پر اختلاف ہے یا قرآن پر ایک جلد آپ نے چڑھا رکھی, اب آپ 20 روپے 25 روپے 50 روپے اس جلد کا ہدیہ اور معاوضہ بنا, اور نیت یہ رکھے کہ قرآن بغیر معاوضے کے اور ہدیے کی جو جلد اس کے اوپر چڑھائی, یعنی اس کے پہلے صفحے پر بیل بوٹے بنائے ہیں, یعنی اس کے حاشیے کے اوپر ہم نے چاروں طرف ایک مارجن دیا ہے اور اس میں بیلیں وغیرہ بنائیں, یہ اس کا ہدیہ. خود قرآن کے جو الفاظ ہے اس کے اوپر جتنا کچھ خرچہ آیا, جو کچھ آپ نے لگایا, اس کا کوئی ہدیہ نہیں, یہ مستحب. یوں آپ بیچ سکتے ہیں قرآن اور کوئی اس میں حرج نہیں, گناہ نہیں, لیکن بہتر یہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ قرآن کی فروخت کے وقت کی جو آپ ہدیہ لیں وہ ہدیہ قرآن کی جلد کے لیے یا قرآن کی دوسرے نقش و نگار کے لیے آپ کرا دیں. البتہ کافر کے ہاتھ قرآن کا بیچنا حرام ہے, کافر کو آپ قرآن نہیں بیچ سکتے ہیں. اگر آپ نے قرآن کافر کو بھیجا, اپنا پیشہ بنایا, اپنا شغل بنایا کہ قرآن مثلاً آپ ایسے ممالک میں بھیجتے ہیں فروخت کے لیے کہ جہاں کافر رہتے ہیں سارے کے سارے, تو کافروں کو قرآن کریم کا فروخت کرنا صحیح نہیں ہے اور فروخت کرنے والا گناہگار ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آتا ہے, وہ یہ ہے کہ کافر کو قرآن فروخت کرنا تو جائز نہیں, لیکن کیا ہم کافر کو قرآن دے سکتے ہیں؟ یہ دے بھی نہیں سکتے. فروخت کرنا تو حرام, لیکن کیا ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ تو کافر کو قرآن کا دینا بھی اکثر علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے, جن میں آقا قوی اور آقا خمینی وغیرہ بھی شامل ہیں, کہ کافر کو آپ قرآن دے بھی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اس کی ہدایت آپ کا مقصود ہے. اگر آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اس کو پڑھے, پڑھنے کے بعد غور کرے, غور کرنے کے بعد ہدایت حاصل کرے, ہدایت حاصل کر کے سیدھے راستے پر آ جائے, تو مقصد اگر آپ کا اس کی ہدایت ہے تو اس صورت میں آپ اس کو قرآن دے سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ کافر کو قرآن دے بھی نہیں سکتے تحفے کے طور پر, ہدیے کے طور پر, یوں ہی بغیر کسی معاوضے, یہ بھی کافر کو دینا جائز نہیں. قرآن کا مسئلہ ہو, قرآن کے بعد یہ مسئلہ کیا سنا بھی نہ ہو لیکن اختلافی مسئلہ چلا آ رہا ہے کافی عرصے. قرآن کے بعد بات آتی ہے حدیثوں کی کتاب پر, دعاؤں کی کتاب پر, اور ایسی کتاب کی جس کے اندر آیات قرآن بھی موجود ہے. گزشتہ علماء میں سے کچھ کا فتویٰ یہ تھا کہ حدیث اور دعاؤں کی کتاب کی خرید و فروخت بھی حرام, لیکن آج کل کے مجتہدین نے کہا ہے کہ حدیث اور دعاؤں کی کتاب کافر کو بھی بیچی جا سکتی ہے اور مسلمان کو بھی, اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں. یہ قرآن کا مسئلہ ہو. اس کے بعد ایک اور پیشہ, اور وہ جو حرام پیشہ ہے وہ ہے سونے اور چاندی کے برتنوں کی خرید اور فروخت. شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ نجاستات کی اور مطہرات کی گفتگو کے اختتام پر ایک مسئلہ آیا تھا کہ جس میں سونے اور چاندی کے برتنوں کی تفصیل بتائی گئی تھی. تو اکثر علماء کے نزدیک فتویٰ یہ کہ سونے اور چاندی کے برتن کو بیچنا بھی حرام ہے اور خریدنا بھی حرام ہے, گھر کے اندر اس کو رکھنا بھی حرام ہے, اور اس سے گھر کی سجاوٹ یا ڈیکوریشن کرنا بھی حرام ہے. یہ اکثر علماء کا فتویٰ ہے, لیکن آج کل کے جو ہمارے مجتہدین عالم جو مراجع ہیں ان کے نزدیک سونے اور چاندی کے برتن کو خریدا بھی جا سکتا ہے, بیچا بھی جا سکتا ہے, گھر میں سجایا بھی جا سکتا ہے. البتہ سونے اور چاندی کے برتن سے نہ وضو کیا جا سکتا ہے, نہ غسل کیا جا سکتا ہے, اور نہ ہی سونے اور چاندی کے برتنوں سے کھایا پیا جا سکتا ہے. کھانا پینا حرام, اس میں پانی ڈال کر ان سے وضو کرنا حرام, پانی ڈال کر غسل کرنا حرام. مثلا فرض کیجئے کہ سونے کا لوٹا یا سونے کا کوئی گلاس ہے یا جگ, اب اس کے اندر اگر آپ پانی ڈال کر اس سے وضو کریں تو وہ حرام ہے, اور وضو کچھ علماء کے نزدیک تو واقع ہی نہیں ہو بلکہ اکثر کے نزدیک. تو سونے اور چاندی کے برتن کو پیچا بنانے والے اس بات کو یاد رکھے کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, مجتہدین عالم کے آنے اور جانے سے مسئلہ بدلتا رہتا ہے. آج کل کے مجتہدین نے اجازت دی ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کہ اس کے بعد کے مجتہدین تک کیا نظر ہوگا. اب اس کے بعد ایک اور شعبہ, ایک اور پیشہ آتا ہے سامنے, اور وہ پیشہ انتہائی اہم ہے آج کل کے حالات کو دیکھتے ہیں, لیکن ان کے لیے کہ جو کتاب, رسالے, ڈائجسٹ, ناول, اخبار وغیرہ خریدتے اور بیچتے ہیں. کتب ضلال وہ کتابیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد انسان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے, چاہے دین سے ہٹنے کا خطرہ ہو, چاہے اخلاق سے بگڑنے کا خطرہ ہو. کوئی بھی ایسی کتاب, ڈائجسٹ, رسالہ, ناول, اخبار جس کو پڑھنے کے بعد انسان کے دین اور اخلاق کے بگڑنے کا خطرہ ہو, ان کتابوں کی حفاظت کرنا فرض حرام. اگر آپ کے گھر میں رکھیں اور آپ ان کو انتہائی احتیاط سے اور حفاظت کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے حرام کرتے ہیں. ہر وہ کتاب جس کے پڑھنے سے, جس کے اندر آج کل کے بہت سے ڈائجسٹ بھی آ جاتے ہیں, آج کل کے بہت سے رسالے بھی آ جاتے ہیں, اور بعض حالتوں میں آج کل کے اخبار بھی آ جاتے ہیں, تو وہ تمام کے تمام, اب یہ اخبار کا مسئلہ ہم چھوٹا سا ایک اپنے مقام پر بتا دیں کہ ایک مسئلہ آپ نے بہت زیادہ سنا ہے اور آپ میں سے بہت سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق, اور وہ مسئلہ آپ نے سنا ہے غیبت کا. یہ غیبت کا کرنا بھی حرام ہے, اس کا سننا بھی حرام ہے, لیکن اس پہلو کی طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت کم مومنوں کی توجہ کہ غیبت کے اندر جس طرح ہم نے بتایا کہ کرنا بھی حرام تھا, سننا بھی حرام, یہ اس مسئلے کا ضمنی مسئلہ. اسی طریقے سے غیبت جو ہے سننے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں, بلکہ اخبار کے اندر اگر غیبت چھپتی ہے کسی مومن کی تو وہ بھی غیبت کے سننے میں آ جاتی ہے. چنانچہ اکثر علماء کے نزدیک اخبار کے اندر اگر کسی مومن کی غیبت چھپے, وہی مومن کی جس کی غیبت حرام, کیونکہ ہم نے بتا دیا تھا کہ غیر مومن کی غیبت کرنا جائز ہو جاتی ہے, اس کے علاوہ کافر کی غیبت جائز ہے, مومن میں سے بھی کچھ کی غیبت جائز ہے, ان کو چھوڑ کر باقی وہ مومنین کہ جن کی غیبت باخان حرام, ان کی غیبت جس طریقے سے کرنا حرام, جس طریقے سے سننا حرام, اسی طریقے سے اخبارات وغیرہ کے اندر لکھی ہے تو اس کا پڑھنا بھی حرام ہوتا. اور دیکھا یہ گیا کہ فرض کیجیے کہ اگر کسی مسلم ثبوت عالم کے بارے میں, مسلم ثبوت عالم کے بارے میں کوئی آرٹیکل چھپا, یہ اس کی غیبت ہوگی, ہاں اس کا پڑھنا بھی انسان کے لیے حرام ہو جاتا ہے, لیکن بڑے شوق سے بڑے چٹپٹے انداز میں اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پر تبصرے بھی کیے جاتے ہیں, تو یہ بھی غیبت کے اندر داخل. اگر کسی ایسے مومن کے بارے میں کوئی آرٹیکل, کوئی ایسا مضمون, کوئی ایسا پیغام چھپ رہا کہ جس مومن کی غیبت حرام ہے, اس کا پڑھنا بھی حرام ہے اور پھر دوسروں کو بتانا بھی حرام ہے, اس مسئلے کو ذہن کے اندر رکھا جائے. مگر بعض ایسے مواقع ہیں کہ جہاں غیبت جائز ہے وہ مسئلہ اپنے مقام پر. تو خیر یہ بھی اخبارات ہیں, عام طور پر آج کل کے اخبارات بھی کتب ضلال میں آ جاتے ہیں, گمراہ کرنے والی کتابیں, تو ان کو آپ خرید سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, لیکن ان کو ان کی حفاظت کرنا اس طریقے سے کہ محفوظ رہیں, یہ پہلے حرام. اور توریت, زبور اور انجیل بھی آج کل کے علماء کے نزدیک کی کتابوں میں ہے کہ جن کی حفاظت گھر کے اندر کرنا یہ پہلے حرام, لیکن سب کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ انسان گمراہ ہونے کا امکان, اب اس میں فرق پڑ جاتا ہے. یہی مسئلہ اس سے کلیئر کر رہے ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ توریت اور زبور کا رکھنا حرام, حفاظت کرنا حرام ہے, لیکن اپنے خود کے گھر میں دیکھی, تو مسئلہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو کہ اصل میں زور اس بات کے اوپر ہے کہ جو کتاب انسان کو گمراہ کر سکتی ہو اس کی حفاظت حرام, اور اس کا تعلق مختلف مومنوں کے ایمان کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک ڈائجسٹ, ایک رسالہ, ایک ناول, ایک اخبار یا ایک ایسی کوئی کتاب عام مومن پڑھے تو وہ گمراہ ہو, آپ پڑھیں آپ کی گمراہی کا امکان کم, کوئی عالم دین پڑھے اس کی گمراہی کا امکان بالکل نہ, تو وہی کتاب عام مومن کے لیے رکھنا حرام ہو جائے, لیکن عالم دین کے لیے رکھنا بالکل جائز ہو جائے. بلکہ بعض ایسی کتابیں کہ مثلا آج کل جو لکھی جا رہی ہیں کہ بلیغ الدین اور ان کے جو متبعین ہیں ان کی طرف سے جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ جس کے اندر اٹھ پٹانگ اعتراضات بغیر کسی حوالے کے ہوتے ہیں, اب وہ کتابیں عام مومن پڑھے گا تو گمراہ ہو سکتا ہے, اس کی معلومات کچھ نہیں, ایک عالم دین پڑھے گا, ایک آپ لوگ پڑھیں گے آپ لوگ گمراہ نہیں ہوں, اور ایک عالم دین پڑھے گا تو نہ صرف یہ کہ وہ بچے گا بلکہ اس کا جواب دیکھنے کی کوشش کرے, تو اب ان تین آدمیوں کے اعتبار سے ایک ہی کتاب اور اس کا مسئلہ بدل گیا. عام مومن کے لیے اس کا پڑھنا حرام اس لیے کہ اس کے گمراہ ہونے کا امکان, آپ کے لیے اس کتاب کا پڑھنا جائز ہے اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ میں گمراہ نہیں ہوں, اور عالم دین کے لیے پڑھنا واجب ہے کیونکہ اس کا جواب دینا چاہتا ہے اور جواب نہ دے تو ماحول بگڑ جائے, تو کتاب ایک ہی, دیکھیے اس میں میٹر ہے، لیکن عالم کے لیے واجب ہو رہی ہے، عام مومن کے لیے حرام ہو رہی ہے، آپ کے لیے جائز ہو رہی ہے. تو شریعت کے مسائل کے اس کے نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی چیز نہ مکمل طور پر ہم اس طرح حرام کہہ سکتے ہیں نہ واجب کہہ سکتے ہیں، بلکہ ماحول اور انسان کے اعتبار سے فرق پڑتا رہتا ہے. اور اس مسئلے پر آپ غور کریں تو بالکل کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد کا مسئلہ، ایسے کھیل کو پیشہ بنانا حرام ہے کہ جس سے انسان کے کسی جسمانی عضو کو نقصان پہنچنے کا خطرہ بلکہ یقین. مثلا ریسلنگ ہوتی ہے، باکسنگ ہوتی ہے، اگر کہ اس کی کئی قسمیں، لیکن ہیوی ویٹ باکسنگ جو ہے اس میں تو بالکل یقین کہ عام طور پر اس کا اختتام اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کا جبڑا ٹوٹ گیا، کسی کی آنکھ چلی گئی، کسی کی ناک ٹوٹ گئی. تو ہر وہ کھیل کے جس کے اندر یقین ہوتا ہے کہ اس کھیل کے نتیجے انسان کی جان چلی جائے گی یا اس کے جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچے گا، تو وہ پہلے حرام بن جائے گا. جس طرح ماتم کا مسئلہ جو ہم نے بتایا تھا کہ جب ماتم کرنے سے کسی جسمانی حصے کے ہڈی وغیرہ کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو وہ حرام ہو جاتا. یہ مسئلہ تمام دنیا کے افعال کے متعلق ہے کہ آپ کے لیے ہر وہ فیل کرنا کہ جس میں آپ کے جسم کی کسی ہڈی کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو بلکہ کافی حد تک یقین ہو، وہ پہلے حرام. تو آج کل کھیلوں کو چونکہ بطور پروفیشن اپنایا جا رہا ہے، اس لیے مسئلہ پیدا ہو گیا. تو ایسے کھیل کو بطور پروفیشن اپنانا جس کے اندر انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو، مثلاً ریسنگ ہوتی ہے، جو گاڑیوں کی ریسنگ ہوتی ہے جس میں یقین ہے کہ دو چار پانچ آدمی ضرور مارے جاتے ہیں، یا ایسے کھیل کا اپنانا کہ جس میں جان جانے کا یقین نہ ہو لیکن ہڈی ٹوٹنے کا یقین ہو، مثلاً یہ ہیوی ویٹ باکسنگ ہے یا ریسلنگ کی گفت میں، یہ سب کے سب پہلے حرام ہے اور اس کی حضرت لینا بھی انسان کے لیے جائز نہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ اور آگے بڑھتا ہے، وہ ایک پیسے کا تو نہیں بلکہ ایک عام مسئلہ ہے، سکے اور نوٹ. آج کل یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے، چھوٹا سکہ آ گیا، ایسا نوٹ آ گیا کہ جو بازار میں نہیں چل سکتا ہے. ایسا سکہ اور ایسا نوٹ کہ جو بازار میں نہیں چل سکتا ہے اور آپ کے پاس پہنچ گیا، کیا آپ کسی صاحب کو، کسی دوست کو، کسی شخص کو، کسی ساتھی کو یہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو ایسا سکہ اور ایسا نوٹ کہ جو بازار میں اب چل نہیں سکتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، چھوٹا ہے، ایسے مکان سے پھٹ گیا ہے کہ کوئی اس کو نہیں لے گا، اس سکے یا اس نوٹ کو چلانا یہ فعل حرام ہے. ایسے آدمی کو دینا کہ جسے اس چیز کا علم نہ ہو کہ اس کے اندر ایک کمی اور خرابی، یہ فعل حرام ہے، گناہ ہے. اور دینے والے جتنے اس نے پیسے دیے اس کے اوپر کے پیسے اس کے گردن پر باقی رہیں گے، اور یہ مقروض رہے گا اس شخص کا کہ جسے اس نے چھوٹا سکہ یا ایسا پھٹا ہوا نوٹ دے دیا. البتہ اگر لینے والے کو پتا ہے کہ اس کے اندر ایک کمی ہے، ایک خرابی ہے، ایک نقصان، اسے معلوم چاہے آپ سے بتایا ہو یا اسے خود ہی معلوم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسے بتائیں، بلکہ اگر اس کے علم میں آ گیا کہ یہ سکہ جو ہے چھوٹا یا یہ نوٹ جو ہے قابل استعمال نہیں، اس صورت کے اندر اگر آپ اسے دے رہے ہیں اور وہ انکار نہیں کرتا، لے لیتا ہے، چاہے مروبت نہیں لے، وہ لے لیتا ہے آپ سے اور کچھ نہیں کہتا ہے، تو آپ کے لیے یہ حرام نہیں. البتہ اگر اس کو معلوم نہیں ہے، اس صورت میں آپ کے لیے اس کو دینا حرام ہے. لیکن ایک ایسا موقع ہے، طبیعت کے مسائل دیکھتے کہہ رہے ہیں، یہی کاروبار کے مسائل جو انسانی ذہن کو اتنا وسیع کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آج کل ہم سنتے ہیں کہ ایک چیز کبھی حرام ہے، ایک چیز کبھی حلال ہو جاتی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، خدا سے ہمارے علماء بتا رہے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کبھی یہ مسائل سنے نہیں، اس لیے آج ہمیں ایک عجیب عجیب سی بات لگتی ہے. اب یہی مسئلہ کہ جب کسی کے علم میں نہ ہو کہ یہ نوٹ جو ہے چھوٹا پھٹا ہوا ہے یا استعمال کے قابل نہیں، یا یہ سکہ کھوٹا، اسے یہ سکہ یا نوٹ دینا جائز نہیں. البتہ ایک ایسا مقام کہ جاہل کو جسے پتا نہیں، آپ یہ دے سکتے ہیں اور کوئی حرج نہیں، وہ کون سا مقام؟ وہ مقام جو آج کل بہت زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ ظالم، جس میں حکومت وقت بھی آ جاتی ہے، ظالم جو ہے آپ سے کچھ طلب کرتا ہے اور آپ مجبور ہیں اپنے مال میں سے اس کو دینے پر مجبور، مثلا ٹیکس دے رہے ہیں، اگرچہ وہ جو طریقہ ہے اس کے اندر یہ بات نہیں چل سکتی ہے، لیکن اس کو آپ بھیجیے، کوئی ظالم نہیں، کچھ جو مل گیا، ڈاکو مل گیا، کوئی آپ کے دکان کا گنڈا ٹیکس دینے والا آ گیا، کوئی حکومت نے آپ سے کچھ پیسہ طلب کر لیا، حکومت کے بتانے میں آپ کو کچھ پیسہ جمع کرانا پڑا، تو ظالم اگر آپ سے کچھ طلب کر، تو آپ اسے یہ پھٹا ہوا نوٹ بھی دے سکتے ہیں، یہ کھوٹا سکہ بھی دے سکتے ہیں، اس طریقے سے دھوکا بھی دے سکتے ہیں. وہ سمجھ چلے جائے گا کہ اس کو اتنے پیسے نہیں ہوئے، لیکن آپ نے کھوٹے سکے اور پھٹے ہوئے نوٹ چلائے، تو ظالم کو یہ دینا بالکل جائز ہے، بلکہ بعض حالتوں میں واجب ہو جاتا ہے کہ جب مال محترم کو بچانا ہو، کہ مثلاً ایک شخص کی امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے اور آپ کے پاس کھوٹے سکے بھی، ظالم آپ سے پیسے طلب کرتا ہے، وہ امانت مانگتا ہے 100 روپے، آپ اس کو پھٹا ہوا نوٹ یا کھوٹا سکہ دے کر اگر ٹال سکتے ہیں، تو واجب یہ ہے، واجب یہ ہے کہ آپ اسے یہی چیز دے دیں، آپ کو امانت نہ دیجیے، کیونکہ مسلمان کی اور مومن کی امانت کا بچانا واجب، آپ اس کو بچائیے اور یہ چھوٹی چیز اور پھٹا ہوا نوٹ آپ کرا دیجیے. تو پھٹے ہوئے نوٹ، چھوٹا سکہ، یہ ہر وہ چیز کے جو آپ بازار میں چل نہیں سکتی، اسے آپ اگر کسی جاہل کو, جاہل کا مطلب جسے علم نہ ہو کہ اس میں کوئی کمی اور خرابی, اسے دیں تو حرام, اور اگر ایسے کو دیں جو اس کی کمی اور خرابی کو جانتا ہو تو بالکل جائز. البتہ ظالم کو دیں, چاہے ظالم بہت بڑا ظالم ہو, حکومت جواب کیا کوئی چھوٹا سا ظالم آپ کے راستے میں آ جائے, وہ آپ کے لیے بالکل جائز. اور جائز کے اندر بات کری تو ہم یہ بھی بتا دیں ایک مسئلہ اس کے دن کے اندر, اور وہ یہ, ایک فقیر آپ سے آ کر پیسے مانگتا ہے, فقیر کا آپ پر کوئی حق نہیں, آپ اسے دیتے ہیں مستحق, آپ کی مرضی, آپ اس کو نہیں دینا چاہتے ہو تو مطلب جی آپ کے سمٹ گیا, اور آپ سے مانگ رہا ہے, آپ اس کو ٹال سکتے ہیں یہ سکہ دے, اور کچھ چمنی پڑی آپ نے اس کے حوالے کر دی, وہ بھی کچھ چلا گیا, آپ کی چمنی بھی چل گئی, جس سے آپ کے کچھ نقصان ہو, یہ بھی آپ کے لیے بالکل جائز. اس لیے کہ فقیر کا آپ پر حق نہیں بنتا, لیکن اگر حق بن جائے وہ کس طرح بن جائے, آپ نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فقیر کو آسانی دوں گا, اب اگر آپ کھوٹی جوانی چلائیں گے تو یہ کھوٹی جوانی اب نہیں چلیں گی, اس لیے کہ اب آپ کے لیے منت کو پورا کرنا واجب ہے, اب یہ اگر کھوٹی جوانی آپ نے دی تو یہ آپ نے اس کے لیے حرام کر دیا. تو یہ ہو گیا ایسے سکے کو چلانا پیشہ بنا کر, یہ عام زندگی میں اس کا مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کہ لاٹری کے ٹکٹ وغیرہ لینا, اس کا پیشہ بنانا, اس کو خرید کر اس سے دولت حاصل کرنا, کاروبار کے مسائل ہو رہے ہیں, اس میں پیشے کی گفتگو بھی آ رہی ہے, اور اس کے ذمے میں بہت سی ایسی چیزیں آ جائیں گی کہ انسان کا پیشہ نہیں ہوتا لیکن اس سے انسان دولت کو حاصل کرتا ہے. لاٹری کے مسئلے میں آقائے اقوی اور خمینی کا مسئلہ ایک ہے, نتیجہ الگ الگ. جس طرح اس سے پہلے کئی مسائل میں آپ نے سنا, وہ یہ ہے کہ لاٹری جو ہوتی ہے جس کا طریقہ عام طور پر یہ ہے, پرائز راؤنڈ کو چھوڑ کر جو دوسری لاٹری ہے کہ اس کا ٹکٹ فروخت ہوتا ہے ایک روپئے, دو روپئے, پانچ روپئے, دس روپئے, اس کے بعد اس ٹکٹ کے اندر قرآن دادی کی جاتی ہے, قرآن دادی کر کے جس کا نام نکلتا ہے اسے انعام کی ایک مخصوص مقدار دے دی جاتی ہے. یہ ایک طریقہ ہے. اب اس کے اندر مسئلہ یہ کہ اگر ساری یہ لاٹری ہے اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اسپتال بنانا ہے, ریڈ کراس والے آتے ہیں یا دوسرے ادارے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک دینی یا دنیاوی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, انسان کی بھلائی کا, ویلفیئر, اس کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں, پیسہ اکٹھا کرنے کے اندر ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا. تو اگر لاٹری ایسی ہے کہ جس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں, بس ٹکٹ خریدیے, انعام آپ کا نکلے گا, یہ اس لاٹری کے جاری کرنے والے کا مشغلہ اور پیشہ بن گیا. اس صورت میں تو اتفاق ہے علماء کے درمیان کہ اس ٹکٹ کا خریدنا بھی حرام ہے اور اس قرآن دازی میں حصہ لینا بھی حرام ہے. البتہ اگر اس کے پیچھے کوئی مشروع خیری ہو, یعنی کوئی ایسا نیکی کا کام ہو کہ جو شریعت کے مطابق ہے, اسپتال بنانا ہے, سڑک بنانا ہے, مدرسہ بنانا ہے, دینی مدرسہ کھولنا ہے, کوئی ایسا کام کرنا ہے, لے سکتے ہیں, انعام ملے تو انعام کو بھی لے سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی مقصد نہیں ہے بلکہ یوں ہی ایک لاٹری نکالی جا رہی ہے کہ بس پیسہ دیجیے انعام ملے گا آپ کو, وہ پیسہ باقی جو ہے وہ ہم لے جائیں گے, اس سے آپ کو کوئی مطلب نہ ہو, اس قسم کی لاٹری ہے تو اس میں حصہ لینا حرام ہے. اب یہ مسئلہ آپ نے سن لیا کہ دو الگ الگ قسمیں ہو گئے لاٹری کی, کچھ ایسی لاٹری ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے, اور کوئی ایسی ہوتی ہے کہ نہیں, لاٹری کھولنے والا اپنا نفع چاہتا ہے اور وہ اس کو شو بھی کرتا ہے آپ کے سامنے کہ ہاں میں انعام دوں گا باقی میرا ہے. تو دو قسم کی لاٹری ہے, تو جس کے پیچھے کوئی مقصد ہو وہ جائز ہے, اس کا ٹکٹ خریدنا, جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو اس کا ٹکٹ خریدنا حرام ہے. آقا خمینی آخر میں نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ عام طور پر آج تک وہ لاٹری والے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے پیچھے ایک جائز مقصد, وہ در حقیقت لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس قسم کی چیز کو شو کرتے ہیں, ورنہ حقیقت میں ان کا بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس لیے میں اپنے مقلدین کو اجازت نہیں دیتا ہوں کہ وہ اس قسم کے اداروں کے فریب میں آئیں, بلکہ یہ دوسرے قسم والے جو آج کل ٹکٹ بیچ رہے ہیں یہ بھی وہ پہلی ہی قسم میں شامل ہیں کہ ان کا مقصد صرف اپنا فائدہ حاصل کرنا ہے. چنانچہ ریڈ کراس کا ٹکٹ یا ایسے قسم کے دوسرے فلاحی اداروں کا ٹکٹ خریدنا آقائے خمینی نے اپنے مقلدین کے لیے اجازت نہیں دی. فتوا ان کا وہی ہے جو آقا کوئی کا, کہ اگر اس کے پیچھے کوئی فلاحی کام ہو, کوئی نیک مقصد ہو تو آپ خرید سکتے ہیں, لیکن ان کے نزدیک آج تک جتنے قسم کے ادارے ہیں یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے شو کرتے ہیں کہ ہم کوئی مقصد دیے ہوئے ہیں, ورنہ حقیقت ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہی لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے. اس لیے ٹکٹ خریدنا ان کے نزدیک اس ادارے کا بھی جائز نہیں. آدھا مسئلہ ہو گیا, وقت پورا ہو گیا, آدھا مسئلہ رہ گیا. وہ کیا رہ گیا آدھا مسئلہ؟ وہی اہم مسئلہ ہے کہ ٹکٹ کا خریدنا تو جائز نہیں, لیکن ہم نے پہلے آرام کر کے خرید لیا,
تو آپ خریدنے کے بعد کیا پھاڑ دینا واجب ہے یا ہم اس کو رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ رکھ سکتے ہیں. رکھنے کے بعد انعام ملے گا تو انعام ہم لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، لیکن ہم نے خریدا یہ حرام ہے، ایک پہلے حرام کر لیا ہم. اب پہلے حرام کے نتیجے میں جو ان کو فائدہ ہوگا انعام ملے گا وہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ مسئلہ، بڑا اہم مسئلہ اور بڑے فائدے والا مسئلہ آتا ہے، لیکن ذرا تفصیل طلب ہے. آج ہم بتائیں گے تو گفتگو کا وقت کم ہو جائے گا، اس لیے ان شاء اللہ آئندہ جمعے کو اس موضوع پر گفتگو کریں. ضرور دیجیے آپ حضرات محمد گزشتہ ہفتے جب ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج کے دن سے ہمارا وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کے تحت ہر انگریزی مہینے کے پہلے جمعے آدھے گھنٹے عقائد پر گفتگو ہو، آدھے گھنٹے تاریخ پر گفتگو ہو، تو آپ میں سے اکثر لوگ حاضر تھے اور انہوں نے سنا بھی ہوگا اور مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ ہمارے ایک ایسے ساتھی ہیں کہ جو انتہائی باقاعدگی سے اس پروگرام میں آ رہے ہیں اور سارے کے سارے پروگرام اٹینڈ کیے ہیں اور سوال جواب میں بھی بہت زیادہ حصہ لیتے ہیں. انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ کیونکہ ان کے انٹر کے پرچے ہو رہے ہیں، اس اعتبار سے اگر آج عقائد کی گفتگو نہ شروع کی جائے تو ان کے لیے یہ کافی بہتر رہے گا. اگر سے ہمارا طریقہ تک یہی رہا ہے کہ ہم عام طور پر لوگوں کے مشورے کو بہت کم مانتے ہیں، کئی دفعہ سننے کی بات ہوئی کہ آج کل امتحانات کا زمانہ ہے، اہم موضوع پر گفتگو نہ ہو، آج کل محرم کی مجالس کے سبداریوں کا زمانہ ہے، رات کو عام طور پر لوگ سوتے ہیں، اگلے دن پروگرام میں نہیں آ سکتے ہیں، کسی اہم موضوع پر گفتگو نہ ہو. لیکن کیونکہ ہم نے کبھی مجمعے کی کوئی فکر نہیں کی اور نہ ان شاء اللہ آئندہ ہو، اس اعتبار سے ہم نے آج تک کسی مشورے کو اس قسم کے نہیں مانا. لیکن یہ ایک ایسے مومن کی طرف سے آیا تھا جو باقاعدہ دو سال سے انتہائی توجہ سے اور شوق سے پروگرام سن رہے ہیں، اس لیے ان کے خواہش کا احترام کرتے ہوئے آج ہم نے فقہ کے مسائل بتا دیے، عقائد پر گفتگو نہ ہو سکے. ان شاء اللہ آئندہ جمعے کو عقائد پر گفتگو ہو جائے گی، تاریخ پر گفتگو ابھی ہماری ہو رہی ہے، عقائد پر گفتگو ان شاء اللہ آئندہ جمعے کو ہوگی. لیکن اس کے بعد نومبر کے مہینے سے یہی طریقہ رہے گا کہ ہر انگریزی مہینے کے پہلے جمعے پہلے آدھے گھنٹے عقائد، اصول دین، خدا، رسول، اس قسم کی باتیں، اور اس کے بعد اگلے آدھے گھنٹے تاریخ کے موضوع پر گفتگو ہو. تاریخ کے موضوع پر اس مہینے سے ہمارا وعدہ یہ تھا کہ ہم گفتگو اب بالکل ابتدا سے لے کر کریں گے، اور جو پہلی 13 تقریریں اب تک تاریخ پر ہوئیں اس سے ایک جنرل آئیڈیا آپ کو دینا تھا کہ کس طرح سے اسلامی تاریخ کو مسخ کیا گیا اور بدلا گیا. لیکن اس سلسلے کے اندر آخر کی ایک چیز رہ گئی تھی اور وہ یہ تھی کہ ہم چلے تھے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں. حضرت عمر کے بارے میں 7 تقاریر ہماری ہو گئی تھی اور وہ موضوع اختتام تک پہنچ رہا تھا. حضرت عثمان کے بارے میں ایک جنرل آئیڈیا کہ کس طریقے سے ان کا دور حکومت تھا وہ رہ گیا، اس کے بغیر تاریخ کی گفتگو میں مزہ نہیں آ سکتا. تو چنانچہ آج ہماری گفتگو اسی مقام پہ ہے کہ جہاں رجب کے آخر میں یہ چھوڑی گئی، اور اس کے بعد نومبر کے مہینے سے دوبارہ یہ گفتگو شروع ہوگی ابتدائے بیسر سے کہ پیغمبر کے آنے کے بعد سے تاریخ اسلام کس طرح آہستہ آہستہ بڑھی. اور اسی ضمن میں ہم ایک چیز بتا دیں کہ ہمارا ایک وعدہ جو آپ کے ذہنوں میں ہوگا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ ہم نجف کی اور قوم کی اور مشہد کی جو ہمارے علمی مراکز ان کی تاریخ بیان کریں. اور لوگوں نے احتجاج کیا، کچھ لوگوں نے کہ اس سے اخلاقیات کی گفتگو پر فرق پڑ رہا ہے اور ہم اخلاقیات کو سننے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگوں نے انتہائی شدت سے فرمائش کی کہ نہیں یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمارے علم میں ہو کہ وہاں پر بھی شیعہ ہیں یہاں پر بھی شیعہ ہیں، پھر کیا فرق ہے کہ وہاں کے اوپر شیعہ اتنے طاقتور بھی ہیں اتنے باعمل بھی ہیں اور ہمارے یہاں نہیں. بنیادی فرق ایک ہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارا مذہب پہنچا، یہ تاریخ کی بات ایک منٹ کی، کہ ہندوستان اور پاکستان میں جو ہمارا مذہب پہنچا وہ پہنچا ہے زیادہ تر صوفی بزرگوں کی وجہ سے یا اہل منبر اور ذاکرین کرام کی کوششوں کے نتیجے، جبکہ عراق اور ایران میں جو مذہب پہنچا ہے وہ پہنچا ہے حوضہ ہائے علمیہ کی مدد سے، کہ جو حوضہ علمیہ جسے ہم کہتے ہیں یعنی اسلامک یونیورسٹی، وہاں پر جتنی تبلیغ ہوئی ہے حوضہ علمیہ کی مدد سے ہوئی، ہمارے یہاں جتنی تبلیغ کی ہے وہ ہمارے ذاکرین کرام نے کی ہے، ان سے مطلب آج کل کے نہیں بلکہ جنہوں نے واقعان کوشش کی تھی اور محنت کی تھی اور بدل دیا. تو اب ذاکر کے اور عالم کے نقطہ نظر میں یہ تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ ذاکر کا علم زیادہ نہیں ہوتا، وہ پوری کوشش کرتا ہے لیکن جتنا اس کو معلوم ہے اتنا ہی بتائے گا، اور ایک مجتہد جو ہے وہ تمام علوم دین پر حاوی ہوتا ہے، اس کا نقطہ نظر دوسرا ہوتا ہے. چنانچہ ذاکر اس چیز کو پھیلاتا ہے جو اس کے نزدیک اہم، اور مجتہد اس چیز کی تبدیل کرتا ہے جو دین کے نزدیک اہم. اس لیے دین کے اندر اگر دو الگ الگ ادارے سے پھیلائیں تو دونوں خلوص سے کام کر رہے ہیں، خدا کے یہاں اجر ملے گا، لیکن تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے اور وہاں کے ماحول میں ہوگا. چنانچہ اگر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم یہ سنیں کہ وہاں کیا ہو رہا. لیکن کیونکہ لوگوں نے احتجاج کیا کہ ایک ہفتہ آپ تاریخ اسلام پر لے لیں گے، ایک ہفتہ عقائد پر لے لیں گے، ایک ہفتہ نجف کی تاریخ پر لے لیں گے، تو پھر بچے گا کیا اخلاقیات سننے کے لیے؟ اس اعتبار سے اس نجف اور قم کی تاریخ کو ہم تاریخ اسلام سے متصل کر دیں، اور تاریخ اسلام جب ختم ہوگی 12 امام تک تو اس کے بعد سے نجف کی تاریخ شروع ہو جائے گی، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے ہمارے ہندوستان اور پاکستان کی شیعہ کی تاریخ تک پہنچے گا. اور وقت بہت کم اس لیے کہ اس پروگرام کی عمر زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سال اور ہے یا ایک سال, اس لیے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ توزیع مسائل یہاں اختتام تک پہنچے اور وہ اب ختم ہونے والی ہے, اس کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہو جائے گا. وقت کم ہے, موضوع بہت کمی ہے, اس لیے تاریخ کے اندر ہم انتہائی تیزی سے چلے. اب ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے کہ جس مقام پہ اس کو شروع کرنا تھا. ہمیں پتہ نہیں کہ اس وقت مجمع کیسا ہے, لیکن ہم انتہائی معذرت کے ساتھ پھر اس بات کو بتا دیں کہ یہ ہماری بالکل ایک پرائیویٹ گیدرنگ ہے اور کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ اعلان کیا گیا ہو کہ یہاں پر آئیے جناب. اور یہ ہماری گیدرنگ صرف اور صرف اپنے مومن بھائیوں تک محدود جناب. سے ہو سکتا ہے کہ ہماری آج کی گفتگو میں کچھ ایسی باتیں آ جائیں جو کچھ لوگوں کی, اگر وہ صاحبان ایمان نہیں یا وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہوں گے لیکن اگر وہ شیعہ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے. اگر کوئی اس قسم کا شخص ہے تو ہم اس سے معذرت کر لیتے ہیں کہ ہمارا مقصد تاریخ کو بتانا ہے, عقیدے کی گفتگو میں الجھنا نہیں ہے. تاریخ اسلام کی گفتگو میں جو سب سے زیادہ مشکل مسئلہ ہمیں بھی پیش آتا ہے اور تمام کے تمام لوگوں, وہ یہ ہے کہ ہم تک تمام کا تمام اسلام پہنچا ہے صحابہ کرام کے ذریعے. یقیناً ان میں سے جو صحابہ کرام آخر وقت تک ایمان پر باقی رہے اللہ ان سے راضی ہوا ہے, لیکن اسلام ہم تک پہنچا ہے صحابہ کرام کے ذریعے. اب اگر صحابہ کرام صحیح ہیں تو صحیح اسلام ہم تک پہنچا ہو, اگر ان کے اندر کچھ غلط ہستیاں داخل ہو گئی تھی تو یقیناً اتنی غلط چیزیں بھی ہم تک پہنچ گئی ہوں گی جتنے غلط صحابی تھے. لیکن ہمارے یہاں آج کل ایک عقیدہ بنا لیا گیا, اور یہ کتنے حیرت کی بات کہ وہ لوگ کہ جو 1400 سال سے شیعوں کو اس بات پر گالیاں دے رہے ہیں کہ وہ اپنے امام کو معصوم سمجھتے ہیں اور معصوم سوائے رسول سے کوئی نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ رسول کو بھی معصوم نہیں مانتے, انہوں نے صحابہ کرام کے لیے ایک عقیدہ بنایا. ہمارے یہاں لفظ معصوم ہے, ان کے یہاں لفظ محفوظ, اور محفوظ کے معنی یہ ہے کہ صحابی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا اور صحابی نے کوئی غلطی نہیں کی. تو وہی کہ جو 1400 سال سے ہم کو گالیاں دے رہے تھے کہ تم اپنے امام کو معصوم سمجھتے ہو, آج صرف آج سے 50 سال پہلے بھی نہیں, 50 سال پہلے تک کی کتابوں میں صحابہ کرام کی غلطیوں کو واضح طور پر لکھا جاتا ہے, لیکن آج کے دور کے اندر کلم کلا یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابی کوئی غلطی نہیں کر سکتا ہے, ہر صحابی اپنی جگہ صحیح تھا اور آپ کسی صحابی پر اعتراض نہیں کر سکتے. یقیناً ہم کسی صحابی پر اعتراض نہیں کر سکتے اگر ہمارا صحابہ سے کوئی تعلق نہ ہو, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پیغمبر اور خدا کا دین ہم تک پہنچانے والے صحابہ, جب تک کہ ہم دین کے ذریعے کو نہیں کٹولیں گے یہ نہیں پہچان سکتے کہ یہ دین صحیح ہے یا صحیح نہیں. اگر صحابہ دین نہ پہنچاتے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو یقیناً ہم ان کو محسوس رکھتے اپنی تنقید سے اور کسی قسم کی گفتگو نہ کرتے, لیکن حقیقت یہ کہ انہوں نے دین پہنچایا, اور نہ صرف یہ کہ دین پہنچایا بلکہ سچ تک پہنچایا. یہ کتاب بخاری کی ایک حدیث ہے جس کا نام حدیث حوض ہے, اور اس حدیث کے اندر پیغمبر اسلام سے مروی ہے کہ روز قیامت, یہ حدیث 7 مقامات پر بخاری سے موجود ہے, کہ روز قیامت جب میں جنت میں جاؤں گا اور اس وقت کوثر کے کنارے بیٹھا ہوں حوض کوثر کے کنارے, تو اس وقت مختلف گروہ لائے جائیں گے اور لانے کے بعد وہ آ کر حوض کوثر سے پانی پئیں گے, اتنے میں ایک ایسا گروہ آئے گا کہ میں ان کو پہچان لوں گا وہ مجھے پہچان لیں گے, اس لیے کہ وہ دنیا میں میرے صحابی تھے. جیسے ہی میں ان کو پہچانوں گا میں ایک مرتبہ کھڑا ہوں گا تاکہ ان کی بھی صفائی کروں, انہیں بھی پانی پلاؤں, لیکن جب وہ میرے قریب آئیں گے تو فرشتوں کا ایک گروہ آئے گا اور آنے کے بعد انہیں حوض سے دور بھگا دے گا. میں ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھوں گا کہ غار الہ یہ تو میرے صحابی ہیں, انہیں کیوں حوض کوثر سے دور کر دیا گیا؟ تو جواب آئے گا کہ اے میرے رسول, تمہیں پتا نہیں کہ تمہاری آنکھ بند ہونے کے بعد انہوں نے تمہارے دین کو پیاس سے پیاس کر دیا, اس لیے اب ان کی جگہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. یہ کتاب بخاری کی حدیث ہے جو اصحاب الکتب کہلاتی ہے, جب کتاب باری یعنی قرآن کے بعد اس سے بہتر کوئی کتاب مانی ہی نہیں گئی. یہ بھی ہمارا میڈ ان پاکستان عقیدہ ہے کہ قرآن کے بعد اس سے بہتر کوئی کتاب لکھی ہی نہیں گئی ہے جیسے صحیح بخاری. صحیح بخاری کی حقیقت ہم بتائی چکے ہیں 2 ہفتوں تک مسلسل کہ اس کے اندر کیا کیا لفظیات بھری ہوئی ہیں, لیکن اس لفظیات کے بعد بھی اسے کہا گیا کہ یہ سب سے بہتر کتاب ہے کتاب باری کے بعد. اس کے اندر 7 مختلف مقام پر یہ حدیث ہے کہ ایک ایسا گروہ کے جس کے استعمال کے لیے پیغمبر کھڑے ہوں گے, اس گروہ کو حوض کوثر سے ہٹا کر کہا جائے گا کہ اے میرے حبیب, ان لوگوں نے تمہارے دین کو تمہاری آنکھ بند ہو جانے کے بعد بدل دی. تو پتہ یہ چلا کہ ایک ایسا گروہ ہے جو پیغمبر کی زندگی تک بالکل صحیح تھا, اتنا صحیح تھا کہ پیغمبر ان کا استقبال کر رہے ہیں, لیکن پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی انہوں نے دین پیغمبری کے اندر انحراف کر دیا اور پورا کا پورا پیغمبر کا دین تبدیل کر کے رکھ دیا. اور آج کل اس سے متعلقہ ایک اور عقیدہ کہ صحابہ بہت ہی زیادہ فضیلت کے حامل ہیں, لیکن ان کے اندر خصوصیت سے وہ صحابی جو کاتب وحی ہیں, مثلاً حضرت امیر معاویہ, یہ جو کاتب الوحی ہیں, افعال المومنین کہلاتے ہیں, تمام مومنین کے بھائی, تمام مومنین کے ماموں, خان المومنین ان کا حضرت امیر معاویہ قاضی بن اور ان کی فضیلت یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کے لیے وحی کی کتابت دی. اب کتابت کا قصہ ہم پہلے ایک دفعہ بتا چکے ہیں کہ تین مرتبہ پیغمبر نے بنایا اور انہوں نے انکار کیا, لیکن کیا کتابت وحی کسی شخص کو مومن بنا سکتی ہے؟ کتاب بخاری کی ایک روایت علامات النبوت چیپٹر کا نام ہے, اس کے اندر یہ روایت کہ ایک شخص مکے کا شخص تھا مشرک, پیغمبر اسلام کی تبلیغ کے نتیجے میں مومن ہو گیا. مومن بننے کے بعد اتنا قریب ہوا پیغمبر کے, اتنا قریب ہوا پیغمبر کے کہ پیغمبر اس سے وحی کی کتابت کرانے لگے اور وہ پیغمبر خدا کے لیے ولی الہی کی کتابت کیا کرتا تھا. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کی ایک غلطی پکڑی گئی, اس کی ایک چوری پکڑی گئی, اور وہ یہ کہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی, اس نے اس آیت میں تبدیلی کر کے اپنے عقائد کو اس آیت کے اندر شامل کر دیا تھا. جب اس کی یہ غلطی پکڑی گئی تو اس کے بعد اس سے وحی کی کتابت کا کام بند کرا دیا گیا. اب کتاب بخاری کے اندر کاتب وحی کا مقام دیکھی, وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اس شخص کی غلطی پکڑی گئی تو اس کے بعد اب کھلم کھلا یہ مدینے کی گلیوں میں اور بازاروں میں یہ کہتے ہوئے گھومنے لگا کہ واہ, محمد کے پاس تو کوئی وحی نہیں آتی ہے, یہ میں ہوں کہ جو کچھ میں نے لکھ کر دیا اسے محمد اپنی کتاب اور قرآن کہا کرتے ہیں. اگر میں لکھنا بند کر دوں تو آج محمد کے پاس قرآن, محمد کے پاس قرآن باقی نہ رہے گا. جب پیغمبر نے سنا تو اسے مرتب قرار دے دیا, لیکن وہ ہر مقام پر یہی کہتا ہوا گھوما کہ جتنا قرآن ہے سب میرا لکھا ہوا اور کوئی وحی الہی نازل نہیں ہوئی. یہاں تک کہ اس کا ایک دن انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو اس کے رشتے داروں نے اسے دفن کیا. دفن کرنے کے بعد پھر خدا نے اس کا انجام دکھایا اور اس کی میت قبر میں سے نکل کر اوپر آ گئی. اگلے دن صبح سویرے اس کے رشتے دار اس کی قبر پر گئے تاکہ اپنے رسوم کے مطابق فاتحہ پڑھے. جب پہنچے تو یہ دیکھا کہ کاتب وحی کہ جس کا اتنا بڑا مقام بتایا جاتا ہے کہ جو وحی کو لکھ لے اب وہ ہر غلطی سے پاک ہو گیا اور امیر معاویہ بن گیا. جب اس کاتب وحی کا یہ مقام بتایا گیا کتاب بخاری کی اس علامات نبوت نامی چیپٹر کے اندر کہ جب گئے اس کے دوست اس کے رشتے دار تو دیکھا کہ قبر جو ہے قبر کھلی ہوئی ہے اور میت اس کی باہر پڑی ہوئی. وہ حیران ہوئے, حیران ہو کے کہا کہ یقیناً یہ محمد کے ساتھیوں کا کارنامہ ہے اور انہوں نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس طریقے سے اس کی قبر کو کھودا ہے. آج ہم اسے اور گہرا دفن کریں گے تاکہ اب وہ اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈال سکے. چنانچہ اور اسے قبر کو گہرا کیا گیا اور اس میں دفن کیا گیا اور بند کر کے چلے آئے. اگلے دن صبح سویرے پہنچے تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہی حشر دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور لاش باہر پڑی ہوئی ہے. جب دیکھا تو پھر زبان پر یہ فکر آیا کہ یقیناً یہ محمد کے ساتھیوں کا کام ہے اور آج ہم اسے اور گہرا دفن کریں گے تاکہ پھر اسے کوئی نہ کھود کر لے جا سکے. قبر کو اور گہرا کھودا دیا. یہ ذہن میں رکھیے کہ کاتب وحی ہے جس کے بارے میں اتنا لمبا چوڑا عقیدہ آج کل بنایا گیا, لیکن کیا اس کا حشر ہو رہا ہے؟ قبر کو اور گہرا کھولا گیا, یہاں تک کہ اب ان کو یقین ہو گیا کہ اس قبر کو کھودنا دوسرے کے لیے ناممکن ہے. اسے انتہائی مضبوطی سے بند کیا اور بند کر کے واپس آ گئے. تیسرے دن صبح سویرے جو قبرستان میں پہنچے تو ایک مرتبہ پھر یہ دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے, کھلی نہیں کھلی ہوئی قبر, اور میت جو ہے باہر پڑی ہوئی ہے. جب اس منظر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد یقین آ گیا ان کو کہ یہ خدا کی طرف سے اسے عذاب اور سزا مل رہی ہے اور واپس چلے آئے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو کاتب وحی ہونا اگر کوئی کمال, کاتب وحی ہونا اگر فضیلت, اور قرآن خدا قرآن قرآن کی کتاب خدا کی آیات کو لکھنا اگر کوئی بہت بڑا عہدہ ہو تو پھر اس کے بعد اس شخص کا مقام کتنا بلند ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمیں تو یہ پتا چلا کہ کتابت وحی کے بعد بھی اس کا یہ حال صحابہ کرام کے اندر. اگر کاتب وحی ہونے کا کوئی مقام تھا تو اس شخص پر یاداب خدا نہ آتا. صحابہ کرام اگر ہر گناہ سے محفوظ ہیں تو مشہور واقعہ جو تاریخ اسلام کی دوسری تقریر ہی میں آئے گا مختصر ہی, حضرت عائشہ کے اوپر جو زنا کی تہمت لگائی گئی. آج ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ معاذ اللہ زانیہ, جبکہ ہم نے یہ بتایا کہ متفقہ عقیدہ ہے شیعوں کا کہ پیغمبر کی بیوی ہر کام کر سکتی ہے, ہر گناہ کر سکتی ہے, لیکن کبھی خیانت نہیں کر سکتی امانت پیغمبر کے اندر. کہا یہ جاتا ہے کہ شیعہ عائشہ کو کچھ نہیں مانتے, اسے زانیہ کہتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ یہ ہم ہیں جو زانیہ کہتے ہیں یا اصحاب رسول ہیں جو حضرت عائشہ کو زانیہ کہتے ہیں. بہت ہی مشہور واقعہ ہے جس کے بعد سورہ نور کی آیتیں بھی نازل ہوئی حضرت عائشہ کے بارے میں, کہ پیغمبر اسلام جب کبھی کسی سفر پر جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو لے جایا کرتے تھے. یہ طریقہ تھا پیغمبر کا. ایک مرتبہ ایک سفر پر گئے تو ساتھ میں پیغمبر کے حضرت عائشہ تھے. حضرت عائشہ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ انتہائی دبلی پتلی سڈول چھرہرے بدن کی تھی, انتہائی نازک انجام تھی, اور ان کا وزن ایسا تھا کہ جیسے ہیوی ہے, اتنا کم ان کا وزن تھا. شاید روایت ہم نے بتائی کہ یہ فدا کی روایت ہے. آخر میں تو ماشاء اللہ اللہ اور برکت دے. اس لیے جو روایت آپ نے بھی ہم نے سنائی بھی تھی کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام اور حضرت عائشہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے. بیٹھے بیٹھے پتا نہیں پیغمبر اسلام کو, یہ ہمارے پیغمبر نہیں, پتا نہیں پیغمبر اسلام کو یا سوجی یہ توحید رسالت نہیں ہے کیونکہ ان کے پیغمبر ہیں, ان کا عقیدہ ہے, وہ جانے ان کے پیغمبر جانے. ایک مرتبہ کہا کہ اے عائشہ آج چلو ہم اور تم دونوں ریس کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ کون آگے نکل جاتا ہے, پیغمبر خدا اور یہ فرما رہے ہیں حضرت عائشہ سے. اور اس کے لیے کہاں ریس ہو رہی ہے, کوئی پروگرام نہیں, نیشنل اسٹیڈیم نہیں, بلکہ مسجد نبوی کا پہن. اس کے اندر اب یہ روایت کا قصہ ہے کہ پیغمبر اسلام اور حضرت عائشہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں اسٹارٹ کس نے کہا, پتہ نہیں وہ گولی پہ فائر کس نے کیا, بہرحال دونوں چلے. اب وہ کون سا پیتا تھا یہ بھی تاریخ میں نہیں لکھا کہ جہاں تک ان کو پہنچنا تھا دوڑے, دوڑتے دوڑتے حضرت عائشہ بہرحال وزن بہت کم تھا, بہت ہلکی پھلکی تھی اور اچھل فان کے اندر ویسے بھی کافی ماہر تھی, جناب پیغمبر اسلام کو شکست دے کر پیغمبر اسلام کو ہرا کر آگے نکل گئی پیغمبر اسلام سے اور ریس جیت. اور ایک مرتبہ پیغمبر کی طرف انتہائی ناز اور ادا سے دیکھا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو شکست دے دی, اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کو کنسر کی نظر ہو جانا چاہیے. بہرحال دونوں کے دونوں واپس ہیں. واپس آنے کے بعد بیٹھ گئے اپنے مقام کے اوپر. کچھ دنوں کے بعد کا تذکرہ, ایک مرتبہ پھر پیغمبر اسلام اور حضرت عائشہ اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی, اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے. ایک مرتبہ پھر پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے عائشہ چلو ہم لوگ دوڑ. یہ کتاب صحیح بخاری کی روایت ہم پھر بتا دیں, اور جہاں تک ہمارا حافظہ کام کرتا ہے ہم نے اب تک اس کو یہاں بیان نہیں کیا, ویسے آپ نے بہت سنا ہوگا کیونکہ اکثر غافلین بیان کرتے رہتے ہیں. چنانچہ کہا کہ چلو دوڑے, دونوں کے دونوں کھڑے ہو گئے اور دوڑنے لگے. اب جو ریس ہوئی تو پیغمبر اسلام حضرت عائشہ سے آگے نکل گئے, واپس آئے اپنے مقام پر بیٹھے تو کہا کہ اے عائشہ تمہارے جسم پر اتنے دنوں میں ماشاء اللہ سے گوشت بہت چڑھایا, اسی لیے آج تم مجھ سے پیچھے رہ گئے. تو حضرت عائشہ ابتدا کے اندر انتہائی دبلی پتلی تھی, اور بعد کے اندر جیسا کہ ہم نے کہا کہ بہرحال ماشاء اللہ ہی ماشاء اللہ تھی. تو یہ واقعہ اس زمانے کا کہ جب حضرت عائشہ کا جسم انتہائی ہلکا تھا, اتنا ہلکا تھا کہ اٹھانے والے کو پتا بھی نہیں چلتا کہ ان کا کوئی وزن ہے یا وزن نہیں. چنانچہ جو واقعہ ہم بتا رہے تھے کہ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم توہین کرتے ہیں ناموس رسالت کی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اصحاب رسول ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس قسم کی بات کری. ایک سفر میں جا رہے تھے دونوں کے دونوں, پیغمبر اسلام بھی حضرت عائشہ بھی, اور جرا قافلہ گیا اور اس کے بعد مدینہ واپس آ رہا تھا. پرانے زمانے کے سفر اونٹوں پر ہوا کرتے تھے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ قافلہ چلتا تھا اور ایک آدمی ہمیشہ قافلے کے پیچھے پیچھے رہا کرتا تھا, جو دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے پیچھے قافلے کے چلا کرتا تھا, تاکہ اگر قافلے والے چلے جائیں اور ان کا کوئی سامان کوئی بچی کسی چیز جو ہے وہ بھول جائے تو پیچھے آنے والا جب اس مقام پر پہنچے تو اس سامان کو اکٹھا کرے. اس کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ تمام راستے پیچھے چلتا رہے اور تمام سامان کو اٹھا کر واپس پہنچے اور قافلے والے کے حوالے کرے. جناب روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ قافلہ مدینہ یہ واپس آ رہا ہے سفر کر کے, ایک رات کو اترے ہی لوگ, اترنے کے بعد رات بھر آرام کیا. اگلے دن صبح سویرے حضرت عائشہ کسی حاجت سے گئی کسی طرف اور قافلہ جو تھا تیار ہو گیا چلنے کے. اعلان کرایا گیا کہ قافلے والے تیار ہیں, سب نے کہا کہ ہم تیار ہیں. جس اونٹ پر یا جس پالکی کے اندر حضرت عائشہ بیٹھی تھی اس کو بھی اٹھا لیا گیا. حضرت عائشہ جو کہ انتہائی ہلکی چیز تھی, جب وہ اس کے اندر موجود نہیں تھی تب بھی اٹھانے والے یہی سمجھے کہ حضرت عائشہ اس میں بیٹھی ہیں, اس لیے کہ ان کو کوئی فرق محسوس نہیں. جب حضرت عائشہ اس میں ہوتی تھی جتنا ان کا وزن تھا اتنا ہی وزن تقریباً ابھی تھا, تو وہ سمجھے کہ ام المومنین اندر تجویز فرما, اور یہ سمجھ کر انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر وہ لوگ چلے. اب وہ لوگ چل رہے ہیں, حضرت عائشہ تھوڑی دیر کے بعد اس مقام پر پہنچی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا. ام المومنین حضرت عائشہ نے جب دیکھا تو انتہائی پریشانی کی حالت میں اس کے مقام پر مصطفیٰ پر بیٹھ گئی. تو ڈھائی گھنٹے کے بعد پکوان بڑی چمپ کے جس کا کام یہ ہے وہ آیا, بچی کسی چیزوں کو اٹھانے وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ بچی اسی نے ابھی پڑی ہے. چنانچہ اس نے ام المومنین کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ بٹھایا اور لے کر چلا اور مدینے پہنچے. جب یہ لوگ مدینے پہنچے تو مدینے کے لوگ جو مومنین ہیں اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی خطا نہیں کی, خبردار انہیں کچھ نہ کہنا, ان کے راستے پر چلنا, اصحاب کل نجوم میرے اصحاب نجوم کی طرح ستاروں کی طرح, جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پالو. تو اب یہ ہے کہ جب یہ لوگ پہنچے تو کہنے والوں کو تو موقع ملنا چاہیے, یہ ترین لوگ آج ہی نہیں تھے اس زمانے میں بھی تھے. چنانچہ اب یہ ہونے لگا مدینے کے اندر, یہ غلغلہ ہونے لگا, شور مچ گیا اور گھروں کے اندر باتیں ہونے لگی کہ کیا بات ہے, عائشہ نے قافلے سے جدائی کی اور تیار کی اور اس کے بعد ڈھائی گھنٹے تک اس کے ساتھ بیٹھی کیا کرتی رہی, کیا ہو گیا تھا عائشہ کو جو پیغمبر کے قافلے کو چھوڑ دیا. کسی کو پتا نہیں کہ بیچاری مجبور تھی, حاجت کے لیے گئی تھی, ان کو کیا پتا کہ قافلہ چلا جائے گا. لیکن یہ کیا مدینے کے اندر یہ شور و غل ہے کہ عائشہ نے معاذ اللہ زنا کیا ہے اور عائشہ کے معاذ اللہ تعلقات ہیں اس شخص کے ساتھ. چنانچہ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا, اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کسی خاص مقصد کے تحت قافلے کو چھوڑ دیا تھا تاکہ ان کو تنہائی کے اندر خوب مل بیٹھنے کا موقع حاصل. مدینہ کے اندر یہ بات پھیلی پیغمبر اسلام تک پہنچی. اور یہ ہم بتا دیں کہ اگر یہ ضمنی بات آ گئی تھی کہ اصحاب رسول سب صحیح تھے تو ام المومنین پر زنا کا الزام پورے مدینے والوں نے لگایا تھا, لیکن اسی ضمنی بات سے ایک بہت بڑا تاریخی مسئلہ کھڑا ہو گیا اور اسی ایک واقعے سے ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہوا کہ جس کے بعد پوری تاریخ اسلام بدل کر رہ گئی. یہ ہم تفصیل سے بتائیں گے اپنے موقع پر کہ کس نے کہا کیا کیا تھا. تو پورے مدینے والوں نے الزام لگایا, اتنی شہرت ہو گئی کہ ایک مہینے تک پیغمبر اسلام جو تھے حضرت عائشہ سے بات چیت بن کر دی, بول چال بن کر دی, اور حضرت عائشہ خود پریشان کہ کیا بات ہے. بعد میں ایک واقعہ ہے لمبا چوڑا کے عورتوں نے آ کر ان کو بتایا کہ کیا بات ہے. چنانچہ یہ انتہائی ناراض ہو گئی پیغمبر اسلام سے اور پیغمبر کے گھر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کے گھر میں چلی گئی کہ جو اس قسم کا سچی مزاج کے عورتوں میں اس کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی. یہ ان کے الفاظ تھے اور انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ جب تک رسول آ کر مجھ سے معذرت نہ کریں گے اس وقت تک میں رسول کے گھر واپس نہیں جاؤں گی. اور کتابوں کے اندر یہ واقعہ بھی آپ کو ملے گا کہ ایک مہینے کے بعد سورہ نور کے اندر آیت نازل ہوں جس میں یہ تردید کی گئی. صرف اتنی تردید ہے کہ اس نے کوئی زنا وغیرہ نہیں کیا. گنا جس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام خوش ہو گئے, مسکرانے لگے, اس لیے کہ ریس والا پارٹنر دوبارہ ان کو مل گیا, ہنسنے لگے, مسکرانے لگے, خوش ہو گئے. عائشہ کے گھر پہنچے, گھر پہنچنے کے بعد سورہ نور کی آیتیں تلاوت کی اور اس کے بعد معافی وافی مانگی ہوگی, ہاتھ پیر جوڑے ہوں گے کہ شادیوں کی نہیں ہے ان لوگوں کے پیغمبر سے, اور حضرت عائشہ کو لے کر واپس گھر گیا. اس مقام پر ایک بات, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصحاب رسول ہیں کہ جنہوں نے حضرت عائشہ پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ جو کوئی دشمن سے دشمن بھی الزام نہیں لگا سکتا, یہ اصحاب رسول نے لگایا. تو اگر ہر صحابی رسول کی پیروی ہدایت کا ذریعہ, تو اگر ہم ان اصحاب کی پیروی کریں اور وہ زنا کا الزام لگاتے ہیں, ہم اسے چھوٹے چھوٹے الزام لگائیں اگر کہ وہ الزام نہیں حقیقت ہے, تو پھر ہم پر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہاں بھی ہم اصحاب پیغمبر ہی کی پیروی کر رہے ہیں اور انہیں کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں. اور اس مقام پر ایک بات ہے جو ہم بتا دیں, ہماری گفتگو رہی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اس مقام پر ایک مرتبہ پیغمبر نے امیر المومنین سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے عائشہ کے سلسلے میں. تو امیر المومنین نے ایک مشورہ دیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ چاہیں اس کو طلاق بھی دے سکتے ہیں کیونکہ خدا آپ کو اور بہترین عورتیں دلوا دے گا. عائشہ کو اطلاع مل گئی اور اس دن کے بعد سے عائشہ امیر المومنین کی اتنی شدید دشمن ہوئی, اتنی شدید دشمن ہوئی کہ انہوں نے پوری تاریخ اسلام کو بدل کر رکھ دیا. واقعہ امامت جو اپنے مقام پر آئے گا کہ جو کہا جاتا ہے کہ آخری دور میں حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی مسجد نبوی میں, کہ کس طریقے سے حضرت علی کو بلایا گیا اور حضرت عائشہ نے حضرت علی کو راستے سے لوٹا کر اپنے باپ کو بلایا, جیسے اسامہ کہ جب اسامہ کا قافلہ جا رہا تھا کس طرح حضرت عائشہ نے صرف علی کی مخالفت کے اندر اپنے والدین کو ٹھہرایا, کس طریقے سے عائشہ نے حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان اور جنگ جمل کے درمیان صرف اس ایک واقعے کی وجہ سے اتنی شدید دشمنی بیٹھی کہ تمام زندگی نہیں. تو خیر یہ دنیا گفتگو تھی کیا صحابہ رسول جو ہیں وہ تمام کے تمام صحیح نہیں غلط ہیں, اور غلط کاروں کی غلطیوں کا پردہ کیا کرنا ضروری ہے تاکہ صحیح تاریخ اسلام ہمارے سامنے آئے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کر چکے ہیں, اب حضرت عثمان اور اس کے بعد پھر اس حساب سے تاریخ اسلام. حضرت عثمان کے بارے میں ہم نے یہاں بھی بتایا اور انجمہ نے بھی بتایا کہ وہ آخر اسلام کو لے کر آئے. اس کے بعد یہ کہ حضرت عثمان کے بارے میں جتنا زیادہ مشہور ہے کہ وہ غنی تھے, اس کی حقیقت ہم نے کھولی کہ غنی وہ نہیں تھے بلکہ حضرت خدیجہ کی دولت تھی جو حضرت عثمان کو اس کا ایک بڑا حصہ ملا, اس لیے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ کی پاری ہوئی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا. دو مقصد تھے حضرت عثمان کے نکاح کو, ایک یعنی جو ہم نے بتایا اور ایک وہ جو ہم نے اب تک نہیں بتایا. پہلا مقصد یہ تھا کہ ان کو شوق تھا حسین و جمیل عورتوں سے نکاح تھا, اور حضرت خدیجہ کی پاری ہوئی لڑکیاں جو ان کی بیوہ جو ان کی بہن کی یتیم بچیاں تھیں, ان کا حسن و جمال عرب میں بہت زیادہ مشہور تھا, اس لیے نکاح کیا. اور دوسرا یہ کہ حضرت عثمان کو پتا تھا کہ میں حضرت خدیجہ کا داماد بن جاؤں تو اس کے بعد ان کی دولت کا ایک بڑا حصہ میرے ہاتھ آئے گا. چنانچہ حضرت خدیجہ کے ساتھ جو حضرت خدیجہ کے وہ گھر میں داخل ہوئے اور ان کے داماد بنے, ان کی اس بھتیجی کے شوہر بنے, تو اس کے بعد حضرت خدیجہ کی دولت کا ایک بڑا حصہ حضرت عثمان کو ملا جو انہوں نے حبشہ میں خرچ کیا اور وہاں کاروبار کر کے مدینے میں آئے, مدینے میں کاروبار کو بڑھایا اور بڑھانے کے بعد اتنی دولت جمع کر لی کہ مسلمانوں کے سب سے پہلے سرمایہ دار حضرت عثمان بنتے. حضرت عثمان اتنے زیادہ غیر اہم شخص پوری تاریخ اسلام کے اندر کہ آپ کو کسی جنگ میں نہیں ملیں گے, کسی غزوہ میں نہیں ملیں گے, یہاں تک کہ آج کل کے جو مجدد تاریخ اسلام ہے یہ بھی اپنی تمام تر کوشش کے باوجود حضرت عثمان کا کوئی کارنامہ پوری تاریخ اسلامی میں نہیں دکھا سکے. حضرت عثمان کو خلافت ملتی ہے صرف اور صرف ایک بڑی سازش کے نتیجے میں, جس کی تفصیل ہم نے اس سے پہلے بتا دی تھی کہ حضرت عمر آخری وقت جب زخمی ہونے کے بعد جو ان کی عقل کا کمال کہ ایسے وقت انسان ہو جو حواس کو بیٹھتا ہے, لیکن اس وقت بھی ان کو یہی سوچ رہی تھی کہ کوئی ایسا چکر چلانا چاہیے کہ علی کو خلافت نہ ملنے پائے. چنانچہ انہوں نے پوری کوشش کی اور ایسا طریقہ اختیار کر گئے کہ ہم ان کے جتنے بھی مخالف ہوں لیکن ان کی عقل کی ذہانت کی اور بقول فتح مان کے ان کی مکاری کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ایسے وقت میں کہ پیٹ کے اندر سنجر چھپا ہوا اور سوراخ ہو چکا ہے, اس وقت انہوں نے اتنی بڑی سیاست کھیلی کہ جس کا کوئی جواب نہیں. وہ جانتے تھے کہ اگر میں خاموش رہا اور کوئی میں نے آپ کے پاس جانے کے لیے نامزد نہ کیا تو خلافت لا محالہ علی کے پاس آ جائے، اور اگر میں نے اپنے پاس کسی کو جانے کے لیے نامزد کیا کسی ایسے شخص کو تو ان کو اپنے پاس کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو حضرت علی کا مقابلہ کر سکے۔ ابو بکر اور عمر اپنے دور میں حضرت علی کا مقابلہ کر گئے، لیکن اپنے بعد انہوں نے جتنا غور کیا کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ فکر ہے کہ آخری وقت میں بار بار وہ روتے جاتے تھے اور کچھ ایسے لوگوں کو یاد کرتے جاتے تھے کہ جو ان سے پہلے مر گئے تھے، اور سوچ اور کہتے جاتے تھے کہ کاش اگر وہ لوگ زندہ ہوتے تو آج میرے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، میں خلافت ان کے حوالے کر جاتا۔ اس لیے کہ وہ ہستیاں جن کا تذکرہ یہ کر رہے تھے تین چار آدمی، ان کے نام بھی آئیں گے تفصیل بھی آئیں گے، وہ اپنے اپنے قبیلے کے با اثر سردار تھے اور ان سے یہ توقع تھی کہ وہ حضرت علی کے قبیلے بنی ہاشم کو روکیں گے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو انہوں نے